السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعلیم الفقہ, روزوں کی مسائل چل رہی تھی ہماری بک, اور پیج نمبر 60, مسئلہ نمبر 95, روزے کو فاسد کرنے یا توڑنے والے امور. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ, آمین یا رب العالمین. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پڑھنے کا موقع فراہم کیا, اور اللہ کرے کہ ہماری سمجھ میں آئے بات ساری, اور ہم اس کی وجہ سے اپنی عبادت کو صحیح طریقے سے کر سکیں انشاءاللہ, آمین. آج کا ہمارا ٹاپک ہے روزے کو فاسد کرنے یا توڑنے والے امور, یعنی جو چیز روزے کو فاسد کر دیتی ہے یا اس کو ختم کر دیتی ہے. روزے کے دوران جمع کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے, اس پر کفارہ بھی ہے قضا بھی, یعنی ہسبینڈ وائف کا تعلق جو قائم ہو جائے تو اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور روزے کا کفارہ ایک غلام آزاد کرنا ہے, یا دو ماہ کے مسلسل روزے رکھنا ہے, یا 60 محتاجوں کو کھانا کھلانا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک صحابی آئے اور کہنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں ہلاک ہو گیا. آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا, میں روزے کی حالت میں بیوی سے صحبت کر بیٹھا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, کیا تو ایک غلام آزاد کرا سکتا ہے؟ اس نے کہا, نہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ کیا دو ماہ کے مسلسل روزے رکھ سکتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا, نہیں. پھر آپ نے پوچھا, کیا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں. تب رسول اکرم نے فرمایا, اچھا بیٹھ جاؤ. رسول اکرم تھوڑی دیر رکے رہے, ہم ابھی اسی حالت میں بیٹھے تھے کہ آپ کی خدمت میں کھجور کا عرق لایا گیا, یعنی ٹوکرا, بڑے ٹوکرے کو کہا جاتا ہے. آپ نے پوچھا, مسئلہ پوچھنے والا کہاں ہے؟ اس نے عرض کیا کہ میں حاضر ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ کھجوریں لے جا اور صدقہ کر دے. اس نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا صدقہ اپنے سے زیادہ محتاج لوگوں کو دوں؟ واللہ مدینہ کی ساری آبادی میں کوئی گھر میرے گھر سے زیادہ محتاج نہیں. یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے, یہاں تک کہ آپ کی داڑھیں نظر آنے لگیں. آپ نے فرمایا, اچھا جاؤ اپنے گھر والوں ہی کو کھلا دو. یہ متفق علیہ حدیث ہے, یہ ہے ہمارا دین. اس حدیث سے آپ فقہ کو سمجھ سکتے ہیں اور فقہ کی آسانی کو سمجھ سکتے ہیں. یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ سبحان اللہ, کتنی نرمی, کتنی لینینسی, کتنی آسانی, کتنی چھوٹ, کیا کچھ نہیں ہے ہمارے دین میں. آپ بتائیے اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا. لیکن یہ الگ بات ہے کہ کوئی اس سے فائدہ نہ اٹھائے, نہ جائے فائدہ. آپ دیکھیں, وہ صحابی, وہ چاہتے تو اپنے گناہ کو چھپا سکتے تھے, لیکن انہوں نے نہیں کیا کیونکہ ان کے اندر ایمان تھا. اور صحابہ دنیا ہی میں سزا پا کر اپنے آپ کو پاک کر لینا چاہتے تھے, وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ ہو کر نہیں جانا چاہتے تھے. ہمارے جیسے نہیں تھے وہ لوگ. تو ان کو جب روزے سے ان سے روزے میں وہ غلطی سرزد ہو گئی, جو بڑا ایک کام ہے, جو کہ ہسبینڈ اور وائف کا تعلق قائم ہونا روزے کی حالت میں, تو انہوں نے اس کو چھپایا نہیں, بلکہ جا کر اپنے جرم کا اقرار کیا, اپنے گناہ کا اعتراف کیا, اور پوچھا کہ ہلاک ہو گیا. یعنی دیکھیں ان کا جملہ کیسا تھا, ہلاک ہو گیا, یا میں برباد ہو گیا, یا میں نے مطلب جہنم کی آگ نہ مجھے چھولے. اس طرح کا جملہ بھی ہم کو بعض دوسری احادیث میں ملتا ہے. تو اب دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کتنی آسانی سے بتا رہے ہیں, ان صحابی کو, کہ اچھا تم کیا یہ کر سکتے ہو, یہ کر سکتے ہو, یہ کر سکتے ہو. اور جب انہوں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے, وہ اتنے مسکین تھے, اتنے محتاج تھے کہ مدینہ کی دو مختلف ایریا کے درمیان ان سے زیادہ مستحق گھر کوئی نہیں تھا. تو سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ کس طرح سے وہ صحابی جو کہ اتنے مستحق تھے, ان سے زیادہ مستحق وہ خود کہتے کہ کوئی بھی نہیں تھا. تو آپ دیکھیں کہ آئے تھے اپنے آپ کو سزا دلوانے کے لیے, اور سبحان اللہ لے کر گئے کھجوروں کا ٹوکرا. تو آپ کو اس سے فقہ سمجھ میں آ رہی کہ فقہ ہے کیا. اور وہ جو حدیث ہم ہمیشہ کہتے رہتے ہیں, میں نے کہا تھا نا کہ فقہ میں وہ حدیث یاد رکھیں آپ لوگ, بشیرو ولا تنفرو, یسرو ولا تعسرو, کہ خوشخبری دو, نفرت نہ پھیلاؤ, آسانی پیدا کرو, تنگی نہ پیدا کرو, ہے نا. تو اس سے آپ کو فقہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو روزمرہ کے معاملات ہیں اس میں کچھ کمی بیشی ہوتی ہے, جو ڈیلنگز ہیں ہماری, تو ہم انسان ہیں, انسان ہونے کے ناطے غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو اس کو فتویٰ نہیں دے دینا چاہیے کہ بس تم سے تو کوئی اچھا کام ہو ہی نہیں سکتا, بلکہ یہاں پر ایک آسانی بتائی جا رہی ہے الحمدللہ, کہ ان کو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیا ہوا ٹوکرا کھجوروں کا اپنے پاس ان کو دے دیا, اور وہ انہوں نے خود اپنے گھر لے کے چلے گئے. سعید بن مسیب کہتے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا, میں نے رمضان کا روزہ توڑ دیا ہے. آپ نے اسے فرمایا, صدقہ کر, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ اور روزے کی قضا ادا کر. تو آج بھی اگر کوئی شخص ایسی صورتحال سے دو چار ہو اور تینوں کاموں میں سے کسی ایک کی بھی قدرت نہ رکھتا ہو تو اسے حسب استطاعت صدقہ کر دینا چاہیے، لیکن جب تینوں میں سے کسی ایک کام کی بھی استطاعت حاصل ہو جائے تو کفارہ ادا کرنا لازمی ہوگا، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر آپ کے پاس اتنا ہو جائے کہ، کیونکہ وہ شخص بوڑھا تھا تو روزے نہیں رکھ سکتا تھا مسلسل دو ماہ کے، لہٰذا اس کو چھوٹ دی گئی کہ ٹھیک ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، لیکن 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت بھی نہیں تھی، اتنا مالدار نہیں تھا، تو لہٰذا اس کو پھر وہی جو صدقہ تھا وہ دے دیا گیا۔ پھر قصداً یعنی جان بوجھ کر قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس پر قضا واجب ہے، لیکن اگر خود بخود قے آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جیسے پریگننسی کی حالت ہے یا کسی کو ایسیڈیٹی کی شکایت ہے، بہت جلن ہوتی ہے سینے میں تیز کھانے کی وجہ سے، تو اس لوگوں کو اگر الٹی ہوتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن کوئی جان بوجھ کر اگر قے کر دے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس روزے دار کو خود بخود قے آئے اس پر قضا نہیں ہے، البتہ جو روزے دار قصدن قے لائے وہ قضا روزہ رکھے۔ تو قصدن قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس پر صرف قضا واجب ہے، ٹھیک ہے؟ حیض یا نفاس شروع ہونے سے عورت کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزے کی قضا ہے، نماز کی نہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں کہ عورت جب حائضہ ہو جاتی ہے تو نہ نماز پڑھ سکتی نہ روزہ رکھ سکتی ہے، اور عورتوں کے دین میں کمی کی یہی وجہ ہے۔ اور اسی کا پتہ چلا، جیسے ابھی ایک اور سوال آیا تھا دوپہر میں ہمارے پروگرام میں کہ اچھا جب حیض آ جاتے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، تو جی ہاں بالکل ٹوٹ جائے گا، کیونکہ ہمارے یہاں پر کانسیپٹ ہے کہ اچھا حیض آ گیا اگر دوپہر کے بعد تو روزہ پورا کر لو ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ روزہ کیسے پورا ہوگا جب آپ کو حیض آ گیا اور آپ کا روزہ کمپلیٹ ہی نہیں ہوا، تو آپ کا روزہ کیسے پورا ہوگا؟ آپ کو اس روزے کی قضا دینی پڑے گی، اور آپ سب کھانے پینے کے لیے آزاد ہیں، یعنی جب حیض آ جاتا ہے تو آپ کے اوپر اب کوئی پابندی نہیں ہے کھانے پینے کی، لہٰذا آپ کھا پی سکتے ہیں اور اس کی روزے کی قضا آپ کو دینا پڑے گی بعد میں، جو حیض آنے کی وجہ سے۔ چاہے مغرب کی اذان سے 1 منٹ پہلے بھی آپ کو حیض آ جاتا ہے تو آپ کا وہ روزہ نہیں ہوا، آپ کو اس روزے کی قضا دینی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ اور اسی لیے ایک اسکالر ہیں ابو الزناد، وہ کہتے ہیں کہ مسنون اور شرعی احکام بس اوقات رائے کے برعکس ہوتے ہیں، لیکن مسلمانوں پر ان احکام کی پیروی کرنا لازم ہے۔ انہی احکام میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حائضہ روزوں کی تو قضا دے لیکن نماز کی قضا نہ دے، کیونکہ جب حیض میں ہم روزہ چھوڑ دیتے تو اس کی ہم کو قضا رکھنا پڑتی ہے، لیکن جب ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں تو اس کی قضا نہیں ہے الحمدللہ۔ اور ویسے بھی سوچے کہ نماز کی قضا ہو جاتی تو کتنی مشکل ہوتی تھی ہمارے لیے، کیسے ہم کیلکولیٹ کرتے تھے۔ تو یہ روزے توڑنے والے امور تھے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہنسنے سے اور کوئی چیز سونگھنے سے، اسمیل کرنے سے یا انہیل کرنے سے یا کوئی جسم سے کوئی چیز نکالنے سے، جیسے بلڈ ٹیسٹ کے لیے بلڈ لیا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کسی کو اینٹی بایوٹک کا انجیکشن دینا ہو وہ بھی دیا جا سکتا ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کسی کو استھما کی پرابلم ہو اور وہ اس کو اسپرے لینے کی ضرورت پڑتی ہو انہیل کرنے کی، وہ اسپرے بھی لے سکتا ہے، انہیل کر سکتا ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نفلی روزے، یعنی یہ تو ہم فرض روزوں کی بات پڑھ رہے تھے کہ وہ چھوٹ جائے کس وجہ سے ٹوٹتا ہے، اب نفلی روزے اس کی فضیلت دیکھتے ہیں۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جس نے اللہ کی راہ میں 1 دن کا روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اسے 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم کی آگ سے دور کر دیں گے۔ سبحان اللہ، یعنی صرف اللہ کی خاطر روزہ رکھا اللہ کے راستے میں، تو اس کا یعنی اتنی دوری ہو جائیں گی اس کی اور جہنم کے درمیان، گویا کہ 70 سال کی دوری مسافت کے برابر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شامل کرے اس میں۔ ہر سال کے شوال کے 6 روزے رکھنے کا ثواب عمر بھر کے روزے رکھنے کے برابر ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے رکھ کر ہر سال شوال میں بھی 6 روزے رکھے اسے عمر بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو کچھ لوگوں نے اس کی تقسیم کیا، لیکن ہمیں تو تقسیم کی ضرورت ہی نہیں، بس رسول اکرم نے فرما دیا تو ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے، ہم کیلکولیٹ نہیں کریں گے کہ اچھا یہ اتنے ہوتے ہیں اور وہ اتنے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ کہ رمضان کے فرض روزوں کے بعد ہی نفل روزے آتے ہیں، کیونکہ جو فرض روزے چھوڑ دے بھلا اس کے نفل روزے کیسے پھر ایکسیپٹ ہو سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے ایام بیت کے روزے باقاعدگی سے جو رکھے جاتے ہیں عمر بھر کے روزوں کا ثواب ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان عرصے میں ہر ماہ 3 دن ان ایام 20 کے روزے رکھنا عمر بھر روزے رکھنے کے برابر ہے، یعنی ہر مہینے کے 3 روزے اگر کوئی رکھتا ہے تو وہ عمر بھر کے روزوں کے برابر اجر ہے۔ اگر ہر مہینے نہ بھی ہو سکے تو کوئی ایک مہینہ جب بھی موقع ملے رکھ لے۔ سفر میں نفلی روزہ رکھنا جائز ہے۔ حمزہ بن عمر اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اکرم سے پوچھا کہ میں سفر میں روزہ رکھوں، آپ نے ارشاد فرمایا اگر چاہو تو رکھو، چاہو تو نہ رکھو۔ پھر جہاد یا حج کے سفر میں روزہ رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم سے دور کر دیتے ہیں، جو ہم نے پیچھے اوپر حدیث پڑھی تھی وہی ہے۔ پھر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیر اور جمعرات کو لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے یہاں پیش کیے جائیں تو میں اس وقت روزے سے رہوں۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ پیر اور جمعرات کے روزے کو اکثر لوگ کرتے ہیں، اور یہاں سعودی عرب میں ہر مدرسے کو جو دینی مدرسہ ہے اس کو پیر اور جمعرات کو چھٹی ہوتی ہے، کیونکہ اکثر لوگ نفل روزہ رکھتے ہیں۔ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا ایک روزہ، ایک گزشتہ یعنی پچھلا اور ایک آئندہ یعنی آنے والا، 2 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے، جبکہ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ پچھلے 1 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ یوم عرفہ کے روزے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک گزشتہ اور ایک آئندہ سال کے گناہ معاف فرمائیں گے، اور یوم عاشورہ کے روزے کے بدلے میں گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ دیکھیں کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہمارے لیے کتنی برکت رکھ دی گئی اور کتنا اجر کا سامان رکھا گیا، پھر بھی ہم اسے حاصل نہ کریں تو پھر آپ بتائیے کہ کیسے ہماری نادانی ہوگی۔ اور صرف 10 محرم کا روزہ رکھنا مکروہ ہے، لیکن اگر کسی کو مجبوری ہے، جیسے کسی کا حیض کی حالت تھی کل تک، اب آج 10 محرم ہے، یا کسی کو اتنا روزہ رکھنے کی عادت نہیں ہے اور اسے روزہ رکھا نہیں جا سکتا ہے یا جاتا ہے اور اس کی استطاعت نہیں ہے، تو وہ 1 دن کا بھی روزہ رکھ لیتا ہے تو کوئی بات نہیں، 10 کا رکھ سکتا ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں باقی سب مہینوں سے زیادہ روزے رکھتے تھے، جیسے شعبان کا ہی مہینہ گزرا تھا، لہٰذا کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ روزے رسول اکرم رمضان کے بعد شعبان میں رکھتے تھے، بلکہ بعض احادیث میں تو پورے شعبان ہی روزہ رہتے تھے، بس آخر کے کچھ دن 2-3 دن روزہ نہیں رہتے تھے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی مہینے کے پورے روزے رکھتے نہیں دیکھا، نہ ہی شعبان کے علاوہ کسی دوسرے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے دیکھا ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اور جو 15 شعبان کو خاص طور سے روزہ رکھنے کی احادیث ہیں، وہ سب کی سب غیر معتبر یعنی ضعیف ہیں، یعنی اس قابل قبول نہیں ہیں۔ زیادہ سے زیادہ جو چیز صحیح حدیث سے ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں رسول اکرم کثرت سے روزے رکھتے تھے، تو لہٰذا آپ اگر 13-14-15 ہے تو اس کے روزے آپ رکھ رہے ہیں تو آپ ضرور رکھیں۔ اگر آپ ہمیشہ پیر جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، وہ 15 شعبان کو جمعرات آ رہی ہے پیر آ رہا ہے تو بھی رکھیں، کوئی حرج نہیں، لیکن 15 شعبان کو اسپیشلی کچھ اور انٹینشن کے ساتھ رکھنا وہ رسول اکرم سے ثابت نہیں ہے۔ پھر نفلی روزہ رکھنے میں 1 دن چھوڑ کر دوسرے دن روزہ رکھنے کا طریقہ سب سے افضل ہے یعنی پسندیدہ ہے۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ماہ 3 دن کے روزے رکھو۔ میں نے عرض کیا، مجھ میں اس سے زیادہ طاقت ہے، رسول اللہ مجھے برابر روزے کم کراتے رہے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا 1 دن روزہ رکھو 1 دن ترک کرو، یہ افضل ترین روزے ہیں۔ میرے بھائی داؤد علیہ السلام کا یہی طریقہ تھا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ سب سے بہترین روزہ کیا ہے؟ 1 دن چھوڑو 1 دن روزہ رکھو۔ یہی داؤد علیہ السلام کا طریقہ تھا۔ جب عبداللہ بن عمرو جو صحابی تھے وہ رسول اکرم کے پاس آئے تھے اور ان کے والد نے ان کی شکایت کی تھی کہ یہ تو بہت ہی روزے رکھتے ہیں، تب آپ نے ان سے کہا تھا کہ روز نہ رکھو روزہ، بلکہ پھر ایسا کرو، آخری حد ان کو یہ بتائی تھی کہ 1 دن رکھو 1 دن افطار کرو۔ پھر محرم کے مہینے میں روزے رکھنے کی فضیلت، ابو ہریرہ ہی اس کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے روزے ہیں، جو اللہ کا مہینہ ہے، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ تب رمضان آنے والا ہے الحمدللہ، پھر اس کے بعد شوال، پھر ذوالقعدہ، ذوالحجہ، پھر محرم۔ تو ایک تو تہجد کی نماز کی پابندی کریں، اس رمضان میں ضرور عادت ڈالیں کہ تہجد کی پابندی ہو جائے انشاءاللہ، اور جو بھی نفل روزے اسپیشل جو دن کہے گئے ہیں تو اس کو بھی کوشش کریں کہ پورا کریں۔ پیر کے دن کے روزے کی فضیلت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے روزے کے بارے میں جب سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، اس دن میں پیدا کیا گیا اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل ہونا شروع ہوا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیر ہی کا وہ مبارک دن تھا جس دن قرآن نازل ہونا شروع ہوا، اور اسی دن رسول اکرم کی پیدائش تھی، تو اسی لیے آپ روزے سے رہتے تھے۔ پھر ذی الحجہ کے پہلے 9 روزے رکھنا مستحب ہے یعنی پسندیدہ ہے، اور ہر ماہ کوئی سے 3 روزے رکھنا وہ بھی پسندیدہ ہے۔ ہر ماہ کی پہلے پیر اور پہلی 2 جمعرات کے روزے رکھنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا۔ آپ وسلم کی کسی زوجہ محترمہ سے روایت کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے پہلے 9 روزے اور یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، اس کے علاوہ ہر ماہ میں 3 روزے رکھا کرتے، 1 روزہ ہر ماہ کے پہلے پیر کو اور ہر ماہ کی پہلی 2 جمعرات کو۔ یعنی اگر آپ سے اور باقی دن روزے رکھنا نہیں ہو رہے تو اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ بس پہلے پیر کو رکھ لیں مہینے کے اور پہلے 2 جمعرات کو رکھ لیں۔ نفلی روزے کی نیت دن میں زوال سے پہلے کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے، بشرطیکہ کہ کچھ کھایا پیا نہ ہو، یعنی اگر آپ نے کچھ بھی نہیں کھایا پیا تو آپ ظہر سے پہلے پہلے زوال کا جو وقت ہوتا ہے اس سے پہلے پہلے کر سکتے ہیں نیت، اور نفلی روزے کی قضا واجب نہیں ہے۔ نفلی عبادت میں اعتدال اور میانہ روی افضل ہے، اور مسلسل 40 روزوں کا چلنا یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ تو یہ تمام جو نفلی روزوں کی فضیلت تھی، اور جو نفلی روزے ہیں وہ ان احادیث سے ثابت ہیں۔ آپ دیکھیں یہاں پر کہیں پر بھی 15 شعبان کا روزہ نہیں آیا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو یہ تمام نفلی روزے تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ممنوع اور مکروہ روزے۔ ممنوع مطلب منع کیے گئے، اور مکروہ مطلب ناپسندیدہ، جس سے کراہت کی گئی ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے روزے رکھنا منع ہے۔ ابو عبید رضی اللہ عنہ کہتے کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز عید ادا کی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان دو دنوں کے روزے رکھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ پہلا دن جب تم اپنے روزے ختم کرو، اور دوسرا دن جب تم قربانی کا گوشت کھاتے ہو، تو دونوں عیدوں کو روزے رکھنا منع ہے۔ صرف جمعہ کے دن کا روزہ رکھنا مکروہ ہے، یعنی ناپسندیدہ ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے معمول کے مطابق جمعہ کا روزہ رکھے تو جائز ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص ہر دوسرے یا تیسرے دن روزے رکھنے کا عادی ہے، اور کسی دن جمعہ کا روزہ آ جاتا ہے تو وہ جائز ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی ایک دن روزہ رکھتا ہے، ایک دن نہیں رکھتا، تو اگر جمعہ کا دن آ جائے روزہ رکھنے کا تو وہ رکھ سکتا ہے۔ کسی کوئی قضا روزہ رکھ رہا تھا اور اس کی قضا روزے رکھنے ضروری تھے، تو وہ جمعہ کے دن کا روزہ بھی رکھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جان بوجھ کر صرف نفلی روزہ جمعہ کو رکھنا وہ پسندیدہ نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کی رات، جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات کو قیام اللیل کے لیے مقرر نہ کرو، اور نہ جمعہ کا دن روزے کے لیے مخصوص کرو۔ ہاں اگر کوئی شخص روزے رکھنے کا عادی ہو اور اس میں جمعہ آ جائے تو پھر جائز ہے۔ بہت ہی کلیئر کٹ حدیث ہے الحمدللہ۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، کوئی آدمی صرف جمعہ کا روزہ نہ رکھے، اگر رکھنا چاہے تو ایک دن پہلا یا پچھلا ساتھ ملا کر رکھے، یعنی جمعرات اور جمعہ کا، یا جمعہ اور ہفتے کا۔ پھر سوم وصال، یعنی شام کے وقت روزہ افطار نہ کرنا، اور کچھ کھائے پیے بغیر اگلا روزہ شروع کر دینا مکروہ ہے۔ ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، کہتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوم وصال سے منع فرمایا، یعنی بغیر افطار کرے روزہ رکھنا۔ تو ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ تو سوم وصال رکھتے ہیں، آپ نے فرمایا تم میں مجھ جیسا کون ہے، میں رات کو سوتا ہوں تو مجھے میرا رب کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ سبحان اللہ، تو رسول اکرم کی بات الگ تھی۔ آپ کبھی کبھی ایسا کرتے تھے کہ بغیر افطار کیے اور بغیر سحری کی اگلا روزہ رکھ لیتے تھے۔ رمضان شروع ہونے سے پہلے استقبال کے طور پر روزے رکھنا منع ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے پچھلے معمول کے مطابق روزے رکھتا چلا آ رہا ہے، اور وہ دن اتفاقاً رمضان سے ایک یا دو روز پہلے آ گیا، تو کوئی حرج نہیں۔ جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان سے ایک یا دو روز پہلے کوئی آدمی روزہ نہ رکھے، البتہ وہ شخص جو اپنے معمول کے مطابق روزے رکھتا آ رہا ہے وہ رکھ سکتے ہیں۔ کوئی اپنے قضا روزے رکھ رہا تھا تو وہ کنٹینیو کر سکتا ہے، یا کسی نے اپنے کسی کو عادت ہے نفل روزے رکھنے کی تو وہ رکھ سکتا ہے۔ اور مسلسل روزے رکھنا بھی منع ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، اے عبداللہ، مجھے خبر ملی کہ تم ہمیشہ دن کو روزہ رکھتے ہو اور رات کو قیام کرتے ہو۔ میں نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، ایسا مت کرو، روزہ رکھو بھی، ترک بھی کرو، رات کو قیام بھی کرو اور آرام بھی کرو۔ تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا تم پر حق ہے۔ بہت ہی اچھی حدیث ہے کہ لجسدی کا علیہ کا حقم و ان علی عینی کا علیہ کا حقن و ان علی زوجی کا علیہ کا حقن و ان علی زوری کا علیہ کا حقن لا صام من صام الدہر، کہ تمہارے جسم کا، تمہاری آنکھ کا، تمہاری بیوی کا، تمہارے مہمان کا تم پر حق ہے۔ جس نے مسلسل روزے رکھا اس کا کوئی روزہ نہیں۔ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے ایکسٹریمسٹ ہونے سے بچاتے تھے یا دور رکھتے تھے، یعنی آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ صحابہ کو بھی اس طرح سے ایکسٹریمسٹ نہیں بننے دیتے تھے، کیونکہ اگر اس طرح سے کریں گے بہت زیادہ عبادت تو کیا ہوگا، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں کہ ہم اس طرح سے مسلسل عبادت کر سکیں، لہٰذا اعتدال میں رہنا چاہیے۔ اور ایام تشریق یعنی ذوالحجہ کی جو 11، 12، 13 ہوتے ہیں، اس میں بھی روزے رکھنا منع ہے۔ البتہ جو حاجی قربانی نہ دے سکے وہ منا میں ایام تشریق کے روزے رکھ سکتا ہے۔ یعنی جو غیر حاجی ہوں گے، ہمارے لیے تو وہ عید کے دن ہوتے ہیں، تو کھانے پینے کے دن ہیں، اس دن تو ان دنوں تو خوب کھانا پینا چاہیے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایام تشریق میں کسی آدمی کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی، سوائے اس حاجی کے جو قربانی دینے کی طاقت نہ رکھتا ہو، تو وہ وہاں روزے رکھ لے۔ اور حاجی کو بھی رمضان عرفات میں 9 ذوالحجہ یعنی یوم عرفہ کا روزہ رکھنا منع ہے۔ میمنہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے عرفے کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں شک کیا، تو انہوں نے یعنی میمنہ رضی اللہ عنہ نے آپ کے پاس دودھ بھیجا، آپ نے اس پیالے سے دودھ پیا، اس وقت آپ میدان عرفات کے موقف میں کھڑے تھے اور لوگ آپ کو دیکھ رہے تھے، تو اسی کے پتہ چلتا ہے کہ جو حاجی ہوگا وہ عرفات کا روزہ نہیں رکھے گا۔ پھر اسی طرح سے نصف شعبان کے بعد روزے نہیں رکھنے چاہیے، یعنی ہاف شعبان جب گزر جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نصف شعبان باقی رہ جائے یعنی رمضان سے 15 دن پہلے، تو نفلی روزے نہ رکھو، کیونکہ پھر رمضان کے روزوں کی طاقت ہونا چاہیے۔ پھر عورت کا اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا منع ہے۔ ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر سوائے رمضان کے روزوں کے نفلی روزہ نہ رکھے، تو اس میں بھی شوہر کی اجازت کی ضرورت ہے، لہٰذا بیوی کو منع ہے کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے۔ صرف عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھنا مکروہ ہے، 9 اور 10 محرم کا رکھا جا سکتا ہے، یا اگر کسی نے 9 نہیں رکھ سکا تو 10 اور 11 کا رکھ لے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی رکھنے کا حکم دیا۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، 10 محرم تو یہود و نصارہ کے نزدیک بڑی عظمت کا دن ہے۔ آپ نے فرمایا، اچھا، آئندہ سال ہم انشاءاللہ 10 محرم کے ساتھ 9 کا بھی روزہ رکھیں گے، لیکن آئندہ سال آنے سے پہلے آپ کی وفات ہو گئی۔ تو آپ جانتے ہوں گے کہ یوم عاشورہ کی فضیلت، ایکچولی 10 محرم یہود بھی مناتے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ عطا کیا تھا، لہٰذا ہم شکرانے کے طور پر اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اکرم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ یہودیوں کی بنسبت ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، اور مسلمانوں کو اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ اب جو چاہے 10 محرم کا روزہ رکھے، جو چاہے نہ رکھے۔ صرف ہفتے کے دن کا روزہ رکھنا وہ بھی مکروہ ہے۔ عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ اپنی بہن سماع سے روایت کرتے کہ رسول اکرم نے فرمایا، ہفتے کا روزہ سوائے فرض روزے کے نہ رکھو، اگر کھانے کو اور کوئی چیز نہ ملے تو انگور کی لکڑی یا کسی درخت کی چھال ہی چبا لو، کیونکہ ایکچولی ہفتے کا دن جو سبت کا دن تھا وہ یہودیوں کی عبادت کا دن تھا، یا وہ لوگ اس دن عید مناتے تھے، تو ان کی مخالفت کے لیے رسول اکرم نے اس لیے فرمایا کہ صرف ہفتے کا روزہ نہ رکھو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو غیر مسلموں کے تہواروں کے دن ہیں یا ان کی جو خاص عبادتوں کے دن ہیں، تو اس کو بھی اپنے لیے خاص نہیں کر لینا چاہیے، ورنہ ان کی مشابہت پیدا ہوگی، اسی لیے منع کیا گیا ہے۔ لیکن اگر کوئی قضا روزہ رکھنا چاہتا ہے اپنا، جو رمضان کا چھوٹا ہوا قضا روزہ ہے، تو وہ رکھ سکتا ہے سیٹرڈے کو روزہ، کوئی حرج نہیں، واللہ عالم۔ جی، روزے دار ہونا کمپلسری نہیں ہے، لیکن بس مسکین ہونا کافی ہے، یعنی کسی غریب مسکین کو دے سکتے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ بوڑھے لوگ ہوں، غریب مسکین، تو کمپلسری نہیں ہے۔ آپ بس غریبوں کو دیں گے فدیہ، مسکینوں کو دیں گے فدیہ، بس یہ دیکھنا ہے آپ کو، چونکہ جان بوجھ کر وہ اس دن کی فضیلت کی وجہ سے نہیں رکھ رہے نا نفل روزہ، وہ قضا روزے رکھ رہے ہیں، تو بالکل رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، سیٹرڈے بھی رکھ سکتے ہیں، فرائیڈے بھی رکھ سکتے ہیں قضا روزے، کوئی حرج نہیں۔ قضا روزے ہیں آپ کے تو وہ نفل ہو ہی نہیں سکتے، وہ ہمیشہ فرض ہی رہیں گے، اور اس کی قضا آپ کو رکھنی ہی پڑے گی اینی ہاؤ، ہر حال میں، الا یہ کہ کوئی مجبوری آ جائے کہ آپ ایسے خدا نخواستہ بیمار پڑ جائیں۔ تو نفل نمازیں ہیں نا، جو صبح کی نفل نمازیں ہیں، اشراق، چاشت اور اوابین، ایکچولی اس کے وہ ٹائمنگز الگ الگ ہو گئے، تو اس کے نام الگ ہو گئے، سورج کے نکلنے کے حساب سے، کہ جب سورج نکلتا ہے تو اشراق کی ہو گئی، جب سورج تھوڑا سا بلند ہوتا ہے تو دحا ہو گئی، اور تھوڑا اور زیادہ بلند ہو جاتا ہے تو اوابین ہو گئی۔ تو اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے، اگر آپ تینوں وقت تین اوقات میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں الگ الگ، تو آپ پڑھیے، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ نفل نماز پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور اگر آپ کوئی ایک بھی ادا کر لیتے ہیں صبح اشراق کی، تو آپ کے لیے وہی کافی ہو جائے گی بس۔ جی، میں پہلے بھی بہت دفعہ بتا چکی ہوں آپ لوگوں کو کہ دیکھیں، دو اوپینین ہیں، ایک تو آپ کو اپنے قضا روزے ہر حال میں رکھنے ہی رکھنے ہیں، چاہے ایک رمضان گزر جائے، دو رمضان گزر جائے، تین رمضان گزر جائے۔ تو قرآن ہمیں کہتے ہیں کہ صرف روزوں کی جو گنتی تھی اور کمی رہ گئی تھی تو وہ پوری کر لو، ٹھیک ہے، یعنی صرف قضا روزوں کے بدلے صرف قضا روزے رکھو۔ لیکن یہ اسکالرس کا، ان کا اوپینین ہے، ایک گروپ آف اسکالرس کا، کہ چونکہ ایک رمضان کے بعد دوسرے رمضان آنے تک آپ کو اپنے قضا روزے رکھنے تھے، آپ نے نہیں رکھے، تب دوسرا رمضان بھی گزر گیا، تب آپ کو اپنے قضا بھی رکھنے ہوں گے اور اس کا فدیہ بھی دینا پڑے گا۔ لیکن دوسرا جو گروپ آف اسکالر ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، چونکہ نہ حدیث سے ثابت ہے نہ ہی قرآن سے ثابت ہے، وہاں وہ لوگ کہتے ہیں کہ صرف اپنے قضا روزے پورے کرو، تو صرف قضا روزے پورے کرنے وہ آپ پر ذمہ داری ہے، فدیہ دینا نہ دینا اب آپ کے اختیار میں، کہ اگر آپ کا ایک رمضان گزرنے کے بعد دوسرا رمضان بھی گزر گیا تو، اور پھر اب آپ قضا روزے رکھ رہے ہیں، تو پھر اگر آپ فدیہ بھی دیتے ہیں اور قضا روزے بھی رکھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ صرف قضا روزے بھی رکھ لیتے ہیں تو یہ بھی کافی ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ چلیں ہم لوگ ختم کرتے ہیں، بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ خیرن۔ جن کے سوالات بچے ہیں وہ اپنے پاس نوٹ کر کے رکھ لیں، اگلے ہفتے کر لیجیے گا جب ہماری نیکسٹ کلاس رہے گی۔ جزاک اللہ خیرن۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔